سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہی لمحہ بہار زندگی ہے۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، اللہ کی محبت کا غم ہماری پونجی ہے۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ وار عمل کرنا۔ ایک ہے عقل، وہ سکھلاتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اگر مگر لگاتا ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے، دست جنوں نہیں ہے، تو یہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ لیکن جب عشق آ جاتا ہے، دیوانگی آ جاتی ہے اللہ کے راستے کی، تو یہ سب موانع دست جنوں کے نظر ہو جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ موانع نظر ہے دست جنوں کے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے۔ میدان جہاد میں جب آدمی گھس جاتا ہے میدان کارزار میں، پھر اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا سوائے اس کے کہ خدا کے دشمنوں کی گردنیں مارنا، اور کچھ کام نہیں ہوتا، نہ ہی کسی اپنے بالوں کا خیال رہتا ہے کہ ہمارے بال کیسے ہیں، ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا. جب میدان کارزار میں آدمی گھس جاتا ہے اللہ کی محبت میں، تو پھر ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو کی گردن مار دے یا خود اپنی گردن کٹوا دے. یہ ہے دیوانگی. زندگی میں اسی طرح رہنا چاہیے کہ جہاں شریعت کا حکم آ جاوے بس اس پر دیوانہ وار عمل کرے، اگر مگر نہ لگائے، مصلحتوں کو نہ سوچے. موانع نظر ہے سے محبت اختر، ہم نے سیکھی ہے دیوانوں سے محبت اختر، ہائے درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو. اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، گل بنے گل سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے. اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے، چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے. لاکھوں عیش و عشرت کے باوجود اللہ سے غافل رہنے والا لاکھوں عیش و عشرت کے باوجود غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں الہامات ربانی ہمارے حضرت شیخ بلرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات کا مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں گناہ سے بچنے کی تدبیر تین کاموں کا کرنا ہے. نمبر ایک، خلق سے تنہا اور یکسو رہنا، لوگوں سے سوائے اشد ضرورت کے میل جول نہ کرنا، تنہا رہنا رمضان شریف میں. اور دوسرا، کسی اچھے کام میں مشغول رہنا، مثلا تلاوت قرآن مجید، ذکر اللہ وغیرہ. اور اگر اس کی ہمت نہ ہو تو سو جانا. یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں اپنے حضرت کی تعلیم کے مطابق یہ بات اس میں شامل کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمت نہیں رہتی، نہیں پڑھا جاتا تو اب کیا کریں، خالی کیسے رہیں. تو اس وقت وہ سو جانا بھی اس کے لیے عبادت ہوگا، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے سو جانا بھی عبادت ہے. اور نمبر تین، نفس کو سمجھانا اور وقتاً فوقتاً سوچتے رہنا کہ گناہ کی ذرا سی لذت کے واسطے صبح سے شام تک مشقت کیوں ضائع کی جائے. نمبر ایک، خلق سے تنہا اور یکسو رہنا. نمبر دو، کسی اچھے کام میں مثلا تلاوت قرآن مجید کی، ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہنا، کوئی اچھے کام میں مشغول رہنا. افطاری بنانا بھی اچھا کام ہے اور افطاری بھیجنا بھی اچھا کام ہے، روزہ کھلوانا بھی اچھا کام ہے. اور نفس کو سمجھانا اور وقتاً فوقتاً سوچتے رہنا کہ گناہ کی ذرا سی لذت کے واسطے صبح سے شام تک کی مشقت کیوں کی جائے. گناہ میں مشقت ہوتی ہے، غیبتیں ہیں سب سے بڑی بیماری، روزے کے اندر غیبت کیا جاتی ہے اور بدگمانیوں کی بھی ہوتی ہے، بدنگاہی کی بھی ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہم لوگ اور گناہوں سے تو اللہ کے فضل سے بچ جاتے ہیں، لیکن زبان کے گناہ پھر بھی جاری رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ لہذا رمضان کے بعد بھی وہی عادت ترک معاصی کی تھوڑی توجہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اور یہ نہیں کہ پھر معصیت کی طرف میلان ہی نہ ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کا خیال نہ آئے گا، گناہ کا تقاضا پیدا نہ ہوگا، بلکہ اس میلان یعنی گناہ کا تقاضا جس قدر پہلے تقاضا ہوتا تھا اب اس قدر تقاضا نہ ہوگا، کمزور پڑ جائے گا. بہت تھوڑی کوشش اور ضبط سے وہ میلان ختم یا مغلوب ہو جائے گا. اور شیاطین کے رمضان میں مقید ہو جانے کا ایک مطلب یہی ہے کہ قبل رمضان جو نفسانی خواہشیں طبعاً پیدا ہوتی تھیں ان کی اعانت شیاطین بھی کرتے تھے، یعنی شیطان بھی مدد کرتا ہے وسوسے ڈالنے میں، ابھارنے میں. اس لیے تقاضا شدید ہوتا تھا اور ضبط میں زیادہ مشقت ہوتی تھی. لیکن رمضان میں وہ ایسی خواہشیں پیدا تو ہوتی ہیں کیونکہ نفس اور طبیعت تو قید نہیں ہوتے، مگر شیاطین چونکہ قید ہو گئے اس لیے ان کی جانب سے اعانت نہیں ہوتی، یعنی ان گناہوں کے تقاضوں کو گویا بیرونی مدد ملتی تھی. شیطان بیرونی دشمن ہے تو اب جو ہے وہ بیرونی جو مدد ہے وہ ختم ہو گئی، کمزور پڑ گئی، اس لیے ان کی جانب سے اعانت نہیں ہوتی. جب شیطان کی مدد نہیں پہنچتی تو تقاضا بھی شدید نہیں ہوتا اور معصیت یعنی گناہ سے رکنا اتنا دشوار نہیں ہوتا. مشاہدہ ہے کہ رمضان میں مجموعی طور پر گناہوں میں کمی آ جاتی ہے. کتنے شرابی ایسے ہیں جو خاص طور پر رمضان میں شراب نوشی سے بچتے ہیں، اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر اس سے حدیث پاک میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ اس میں سرکش شیاطین کے قید ہونے کا ذکر ہے. عام شیاطین تو قید نہیں ہوتے، البتہ دوسری روایات میں شیاطین کا لفظ مطلق بھی آیا ہے. تو بھی اصول ہے کہ اگر ایک جگہ لفظ مطلق آیا ہو اور دوسری جگہ مقید تو وہ قید اس جگہ بھی سمجھی جائے گی، یعنی کہ تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر تمام سرکش اور ناسرکش شیاطین کا قید ہونا بھی مان لیا جائے تو بھی رمضان میں گناہوں کے صدور سے خلجان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگرچہ معاصی یعنی گناہ عموماً شیاطین کے اثر سے ہی ہوتے ہیں، مگر سارا سال ان گناہوں کے ساتھ ملوث ہونے کی بنا پر انسان کا نفس گناہوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس گناہ اس کی طبیعت بن جاتے ہیں. لہذا نفس جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے اس کے اثر سے رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں. شیطان قید ہوا ہے، نفس تو قید نہیں ہوا. جب ایک آدمی غیر رمضان میں گناہ کرتا رہتا ہے تو دل اس کے ساتھ رنگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان میں ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی. اور ایک توجیہ محدث عظیم حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں احادیث مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک بو کیسے مشک سے زیادہ محبوب ہو سکتی ہے، تو دنیا میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ اگر آپ سندھ کے ریگستانوں میں کہیں تنہا بیمار پڑے ہوں اور آپ کے دوست کو کوئی خبر دے کہ تمہارا دوست سندھ کے ریگستان ٹنڈو، ایک جگہ ہے ٹنڈو، وہاں پر ریگستان میں بے آب و مددگار بے کسی کی حالت میں پڑا ہے، اور وہ دوست یہ سنتے ہی تمہارے لیے دوائیں، کھانا پینا اور ضروری سامان لے کر تمہاری تلاش میں چل دے، اور اس سفر میں اس کے بال گرد آلود ہو جائیں، کپڑے پسینے سے شرابور ہو جائیں اور بدن میں پسینے کی بدبو آ جائے، تو بتاؤ کیا تم اس بدبو سے نفرت کرو گے یا کہو گے کہ تیرے پسینے کا ہر قطرہ میرے نزدیک موتی سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ میری محبت میں ٹپکا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے ایثار اور وفاداری سے محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ روزے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور منہ کی بو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ خون سے لتھڑے ہوئے جسم کو خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ خون شہیدہ را از آب اولا ترست، شہیدوں کا خون پانی سے زیادہ پاک ہے کیونکہ اللہ کی محبت میں نکلا ہے۔ وہ خون جو اتنا ناپاک ہے کہ جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہی اتنا پاک ہو گیا کہ اب اس کا زائل کرنا منع کر دیا گیا۔ سے شریعت کا یہ مسئلہ یہ نکلتا کہ وہ اگر ہمارے کپڑوں میں لگ جائے تو وہ بھی پاک رہیں گے، مراد یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی محبوبیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل جب کسی کے پاس ملنے جاؤ تو یہ عام مشغلہ ہو گیا کہ اللہ کے بندوں پر تنقید اور تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ صاحب میں نے خوب مال بنا لیا ہے، اور فلاں شخص بدو ہے کچھ نہ کما سکا، اور فلاں شخص کا دماغ کچھ کریک ہے، میرے لڑکے تو لندن امریکہ میں تعلیم پا رہے ہیں، اور فلاں بالکل مفلس ہے، بے وقوف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بندگان خدا کے بارے میں بیٹھا ہوا ہر وقت چارج شیٹ بنا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر کوئی شخص تمہاری اولاد جگر کے ٹکڑے کے بارے میں ایسی چارج شیٹ تیار کرے اور ایسے جملے کستا رہے تو کیا تم اس شخص کو اپنا محبوب اور دوست بنا سکتے ہو؟ پر سمجھ لو کہ جتنا ہمیں اپنی اولاد سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی اپنا ولی، اپنا دوست نہیں بناتے جو اس کے بندوں کے متعلق سوء ظنی، بدخلقی، حقارت کے جذبات رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ مخلوق کا عیب تلاش مت کرو کہ برطانیہ میں کیا ہوتا ہے، جرمنی میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ کسی کی اولاد نالائق بھی ہو مگر کوئی اس کا دوست اس نالائق اولاد کے برے اعمال کی تفتیش کر رہا ہو کہ میاں ذرا ہمیں بتاؤ استنبول میں کیا ہوتا ہے، برطانیہ میں، بارباڈوز میں اور جرمنی میں بے فردگیاں کیسی ہیں اور وہاں کیا کیا کام ہوتے ہیں، تو عیب پوچھنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا کہ یہ میری مخلوق کے عیب تلاش کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق سے اپنے کانوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تین باتوں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ تعالی محروم نہیں رہے گا۔ ایک تو مخلوق سے حسن ظن، روئے زمین پر ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو، اگر ایک مسلمان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ لیا تو دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ کسی اللہ والے سے تعلق کر لو، اور تعلق معمولی نہیں، خلت کا تعلق پیدا کر لو، یعنی بہت گہری دوستی کا، جان و مال کو اس پر قربان کر دو۔ اور نمبر تین، ذکر کی پابندی، ذکر اللہ میں ناغا نہ ہو، اس قدر پابندی کرو کہ بغیر ذکر کے چین نہ آئے۔ جس طرح اگر کسی دن روٹی نہ کھائے تو بھوک لگی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، جسم کو چین نہیں ملتا، ذکر کے بغیر روح کا بھی یہی حال ہونا چاہیے اور یہ بات نصیب ہو جاتی ہے ایک مدت تک ذکر اللہ کی پابندی کے بعد. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا تو ذکر کے ناغے سے یہ حال نہیں ہوتا، ہمیں تو ذکر کی بھوک اور طلب محسوس نہیں ہوتی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھوک تو زندہ کو لگتی ہے، مردے کو کہیں بھوک لگتی ہے؟ ابھی ہماری روح مردہ ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. محرومی سے ابھی روح مردہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے زندہ اور مردہ جیسی، یعنی جو ذکر کرتا ہے اس کی روح زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو فرمایا کہ محرومی سے ابھی روح مردہ ہے، تو اس لیے اس ذکر کا تقاضا اور بھوک بھی روح کو محسوس نہیں ہوتی. ہاں ذکر کی مستقل پابندی سے جب روح زندہ ہو جائے گی پھر اگر ذکر کا ناغا کرو گے تو دیکھنا کیسی بے چینی ہوتی ہے، پھر ذکر کیے بغیر چین نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی خلیلی بسبع، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، و امرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی، و امرنی ان اصل الرحم و ان ادبرت، و امرنی الا اسأل احدا شیئا، و امرنی ان اقول بالحق و ان کان مرا، فأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل جانی دوست نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا مجھ کو، یہ کہ مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اور یہ حکم دیا کہ میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھوں، اور یعنی دنیا کے اندر اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھوں اور اپنے سے بالا تر لوگوں کو نہ دیکھوں، اور یہ حکم دیا کہ میں قرابت داروں سے ناطہ بندی قائم رکھوں اگرچہ خود رشتے دار ہی قرابت داری کو منقطع کیوں نہ کریں، اور یہ حکم دیا کہ میں سچی بات کہوں اگرچہ وہ تلخ ہو، اور حکم دیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں، اور یہ حکم دیا کہ میں اکثر لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا رہوں. یہ تمام عادتیں اور باتیں اس خزانے میں کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ معنوی خزانہ ہے جو عرش رحمان کے نیچے ہے، اور وہاں تک کوئی نہ پہنچے گا مگر لا حول ولا قوة الا باللہ کی برکت سے. یہ خزانہ سے مراد جنت کے خزانے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اس لیے جنت کی چھت عرش ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب اس کلمے کو پڑھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، جانتے ہو کیا تفسیر ہے اس کی؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں کوئی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور نہیں کوئی نیک عمل ہو سکتا مگر حق تعالیٰ کی مدد سے. مشائخ شاذلیہ قدس اللہ اسرارہم نے اپنے طالبین کو وصیت فرمائی کہ اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں، اور فرمایا کہ توفیق عمل کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی کلمہ نہیں. احتر مؤلف یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد طالبین کو بہت تاکید سے بتایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تک بندہ اپنی طاقت پر نظر رکھتا ہے حق تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، لیکن جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو گویا اس کلمے سے اقرار کرتا ہے کہ میں ضعیف ہوں اور میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی طاقت آپ ہی کی مدد سے آئے گی، ہم ضعیف ہیں آپ قوی ہیں، پس حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور توفیق کا خزانہ بھیج دیتے ہیں اور یہی توفیق جنت تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ہر روز 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا جاوے تو عمل کی توفیق کے لیے اکثیر ہے، اور نماز سے پہلے پڑھ لے تو نماز عمدہ ادا ہو۔ ذکر سے متعلق بتایا جاتا ہے رہتا ہے کہ کثرت ذکر جو ہے وہ بعضوں کو تحمل نہیں ہوتا، تو جتنا شیخ نے بتایا ہو بس اتنا ذکر کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو جیسے بعض لوگوں کو بتا دیا ہے کہ فجر بعد اور شام بعد کے معمولات میں اس کو شامل کرتے ہیں 7-7 مرتبہ، انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے تھے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے اور غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں، سب میں ملے جلے رہتے تھے یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے حقوق میں جو امت کے ذمے ہیں، دوسری روایت امام بخاری نے امام ایمان النذور میں عبداللہ بن حشام کی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یہ جز میرے نفس کے جو پہلو میرے پہلو میں ہے، یعنی وہ تو بہت ہی محبوب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب بات ٹھیک ہوئی۔ فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول محبت بلا اسباب کو محبت بالاسباب سے اقوا سمجھ کر نفس کو مستثنا کیا، پھر آپ کے اس ارشاد سے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ضرور ہے، یہ سمجھ گئے کہ اقوا ہونے کا مدار کوئی ایسا امر ہے کہ اس کے اعتبار سے کوئی چیز نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ آپ کی خوشی کو نفس کی خوشی پر طبعاً مقدم اور راجح پایا۔ سو اس حقیقت کے انکشاف کے بعد کہ آپ کی احبیت من النفس کا مشاہدہ کیا اور خبر دی، اور مواہب کے مقصد سابع میں دوسرے صحابہ کی بھی حکایتیں محبت کی عجیب و غریب ذکر کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.